واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لکبیره الا علی الخاشعین. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ حضرت آقا کی زندگی میں کوئی صبح کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جبکہ عرض کر رب نے اپنی تائید الفرت کو امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے قلب اثر پہ نازل فرمایا، اور اسی کتاب حمید کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے بعض مضامین کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس ضمن میں جو موضوع گزشتہ جمعہ جس کا انتخاب کیا گیا وہ سبق سے متعلقہ موضوع تھا، اور اس ضمن میں میں نے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں اور کچھ مزید گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. صبر یہ لشکر کفار کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے. آدائے دین جب انسان کے مقابلے پہ لشکر اسلام کے مقابلے پہ آتے ہیں تو ایسے عالم میں انسان کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان خوف کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے لشکر اسلام کو چھوڑ کے بھاگ بھی جاتا ہے. مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے مسلمانوں جب تمہارا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو تم نے ان کے مقابلے میں اپنی پشتوں کو نہیں کرنا. ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر، اور جو شخص بھی اپنی پشت کو لشکر کفار کی طرف کرے گا مگر اس کی دو میں سے ایک نیت ہو، ایک نیت یہ ہو کہ وہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے حکمت عملی کے اعتبار سے پلٹنا چاہتا ہے، اور دوسری نیت یہ ہو کہ وہ پلٹ کر لشکر کفار کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے پلٹنے کے اوپر مالک کائنات گرفت نہیں کرتے. لیکن جو شخص میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو میدان جہاد کے اندر صبر نہیں کرتا مالک کائنات اس کے اوپر اپنے غضب کا نزول فرماتے ہیں اور اتنے غصے میں آتے ہیں کہ مالک کائنات نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے. یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے مالک کائنات کی ذات کے اوپر توکل کرنے کا، مالک کائنات کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے کا. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی میں بہت سے مارکے ایسے آئے جہاں پر آدائے دین نے لشکر اسلام کو پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا، لیکن حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جہاد میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں دیا۔ حنین کے مارکے میں جب حوازن کے تیر اندازوں نے تیروں کی موسلا دار بارش کو مسلمانوں کے لشکر کے اوپر برسایا تھا، بہت بڑی تعداد کے اندر بڑے بڑے بہادر جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے تھے۔ ایسے عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کے اوپر سے نیچے اترے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، او جاؤ اس بات کو سن لو جس طرح اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں جس طرح اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، میں عبداللہ کا لہ کے جگر ہوں جس طرح اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، میں آمینہ کا نور نظر ہوں اسی طرح اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں، رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے تیروں کو اپنے سینے کو تیروں سے چھلنی کروانا تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن دشمنوں کی طرف کبھی اپنی پشت کو کرنا گوارا نہیں کرتا۔ بعین ہی اسی طرح غزوہ ہندق یا غزوہ احزاب کے موقع پر جب 24,000 کے لشکر جرار نے مدینہ طیبہ کی بستی کے اوپر حملہ کیا تھا اور مسلمان اپنے حلیفوں کے سمیت صرف 3,000 کی تعداد میں موجود تھے، 1700 یہودی حلیف 24,000 کے لشکر جرار کو دیکھ کے پلٹ جاتے ہیں، 1300 کی تعداد میں مسلمان باقی رہ جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، ان کو یہ بات کہتا ہے، آقا یہ بات بتلائیے 1700 یہودی حلیف تو پلٹ گئے ہیں، آپ ہم کو یہ بات بتلائیے اگر ہم بھی 1300 کے 1300 پلٹ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، جاؤ میرے ساتھیو تم سارے کے سارے بھی پلٹ جاؤ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام اکیلا دشمنوں کا مقابلہ کرے گا۔ اور حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس اسوہ کامل پر آپ کے بہت سارے صحابہ نے لبیک کہا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اعلان کیا تھا، کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ ایسے عالم میں ایک شریرے سے بدن کا جوان کھڑا ہوا جس کو تاریخ نے اپنے دامن میں ابن سکن کے نام سے محفوظ کر لیا ہے، زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے، کہا آقا میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پتلے سے دبلے سے وجود کو دیکھا، آپ متبسم ہوئے، آپ نے دوبارہ اعلان کیا، کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ دوبارہ زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے، کہا آقا میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیا، کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ امام ابن ہشام اس بات کو لکھتے ہیں، جناب زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو کہتے ہیں، آقا میرے وجود کی ناتوانی کو مت دیکھیے، میرے دل کی توانائی کو دیکھیے، آقا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میرے جسم کے اندر توانائی موجود ہے، جب تک سانس اور سینے کا رشتہ موجود ہے، جب تک لطق اور قوت گویائی کا رشتہ موجود ہے، جب تک سوچ اور دماغ کا رشتہ موجود ہے، آقا میں آپ کے خیمے کے سامنے سے ہٹنا گوارا نہیں کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے دربان کے طور پہ منتخب کر لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، تیروں کی جب موسلا دار بارش برستی ہے، حضرت زیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے سامنے موجود ہے، ایک تیر آتا ہے آپ کے جسم کو لگتا ہے، دو تیر آتے ہیں ان کے جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں، ذرا صبر کی کیفیت کے اوپر غور کیجیے، تیسرا تیر آیا، چوتھا تیر آیا، یہاں تلک کے 72 تیر جناب زیاد ابن سکن کے جسم اثر کے اوپر زخموں کے نشان کو چھوڑ جاتے ہیں، زیاد نڈال ہو کر زمین کے اوپر گرتے ہیں، طلحہ زبیر کی ڈیوٹی زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے لگائی گئی، وہ زیاد کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں زیاد کی نگاہیں کھل جاتی ہے، کہا مجھ کو کہاں لیے جاتے ہو؟ کہا زیاد زخمی ہو، تمہیں مرہم پٹی کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں؟ کہا مجھے ہیمے سے ہٹنا گوارا نہیں، میں نے آقا سے وعدہ کیا تھا جب تک جسم میں جان موجود ہے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ وہ اصرار کرتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، ان کا انکار غالب آتا ہے۔ اب عالم یہ ہے سہارا لے کے کھڑے ہیں، پھر مزید تیر آئے، یہاں تلک کے 92 تیر آپ کے جسم اتھر میں پیوست ہوئے، آپ زمین کے اوپر گرے، جب زوردار آواز کے ساتھ گرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر آئے، جناب زیاد ان کے چہرہ اثر کو اپنی جھولی اقدس میں رکھا۔ اب آخری لمحات ہیں، نزا کی گھڑیاں ہیں، ان کے چہرے کے اوپر جب آقا کے ہاتھ لگتے ہیں زیاد کی نگاہیں کھل جاتی ہے، جب آقا کے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے پاتے ہیں بے اختیار آپ کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں مالک کائنات کا ارشاد عالی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، کہ یہ مدثر و مزمل وہ ہے، کانٹا مومنوں کے قدموں میں چپتا ہے، پھانس اس کی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، آقا کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، زیاد کی نگاہوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں۔ زیاد کہتے ہیں، آقا آخری لمحات کے اندر میری آنکھوں کو بند نہ کیجیے، میں چاہتا ہوں مالک کائنات مجھ سے پوچھے کیا کرتے ہوئے آئے ہو، تو میں یہ بات کہوں، اللہ میں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس شخص کے چہرے کے اوپر اپنی نگاہوں کو رکھا ہوا تھا کہ جس کے چہرے کو چومنے والی نگاہوں کے اوپر تو نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد ایک بچی کو اپنے کاندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں صدیق یہ کس کی بچی ہے جس کو تم اپنے کاندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے پھرتے ہو؟ کہا یہ اس کی بیٹی ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ حضرت آقا کی جھولی اقدس کے اندر پیش کر دیا تھا، اور یہ کوئی امت محمدیہ کا معاملہ نہیں، یہ صرف حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک بات محدود نہیں، بلکہ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وقائین من نبیین قاتل ماہ ربیون کثیر فما بہن لما صابہم فی سبیل اللہ وما ضعف وما استکان واللہ یحب الصابرین۔ اور بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مالک کائنات کی رضا کے لیے، مالک کائنات کی حسنودی کے لیے ان کے ساتھیوں نے مالک کائنات کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا، وما ضعف وما استکان، اور ان کا عالم یہ تھا جب اللہ کے رستے میں ان کو تکلیف آتی تھی، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہ وہ گھبراتے تھے، وما ضعفوا نہ کمزور پڑتے تھے، وما استکانوا نہ وہ تھکتے تھے۔ اور مالک کائنات کیا کہتے ہیں، واللہ یحب الصابرین، اور مالک کائنات کو ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت ہے، اور اسی وجہ سے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی۔ میرے ایک دن وہ آنے والا ہے جب قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کہا تھا ہمارے اوپر قومیں ٹوٹ پڑیں گی, ہم بدر احد حنین و حندق جتنے بھی نہ ہوں گے. کہا انتم کا غصائی سیلی, اور تم اس طرح ہو گئے جس طرح موسلادار بارش کے قطرے ہوتے ہیں. کہا تھا جب 313 تھے اس وقت آدائے دین ہم پہ غالب نہ آ سکے. آقا جب ہم موسلادار بارش کے قطروں کی مانند ہوں گے, آقا اس وقت ہمارے اوپر دشمن کیسے غالب آ جائیں گے؟ تو آقا نے کہا تھا اس وقت تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. اور وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہت الموت, کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے, تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی, تمہارے اندر صبر اور استقامت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اور یہ صبر ہی تھا جس نے یوم الفرقان کے دن, جس نے اسلام کے پہلے معرکے کے دن مسلمانوں کو کفر کے اوپر فتح یاب کر دیا تھا. آپس میں نہ لشکروں کی تعداد کا توازن تھا, نہ وسائل کا توازن تھا, نہ افرادی قوت کا توازن تھا, نہ اسلحے کا توازن تھا. اور میں یہ بات کبھی کبھار یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مادیت مادیت سے لڑتی ہے, اسلحہ اسلحے سے لڑتا ہے, افرادی قوت افرادی قوت سے لڑتی ہے. لیکن اگر افرادی قوت کے مسئلے میں کمتری ہو, فروتری ہو, اسلحے کے معاملے میں کمزوری ہو, فوج کے معاملے میں کمزوری ہو, پھر اسلحہ اسلحے سے نہیں لڑتا, پھر افرادی قوت افرادی قوت سے نہیں لڑتی, پھر میزائل میزائل سے نہیں لڑتے, پھر روحانیت مادیت سے لڑا کرتی ہے, پھر صبر جو ہے وہ غیر صبر والی قوموں کے اوپر غالب آیا کرتا ہے, پھر صبر کی حامل قومیں بے صبر قوموں کے اوپر غالب آیا کرتی ہے. اور مالک کائنات نے اس حقیقت کا اعلان کلام اللہ کے اندر کر دیا ہے, کم من فیت قلیلت غالبت فیت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اور سن لو, کتنے ہی گروہ جو تعداد میں کم تھے, کتنے ہی گروہ جو افرادی قوت کے اعتبار سے کمزور تھے, کتنے ہی گروہ جن کے پاس اسلحہ بھی کم تھا, کتنے ہی گروہ جن کے پاس جنگی حکمت عملی بھی کم تھی, لیکن ان کے پاس صبر کی دولت موجود تھی, ان کے پاس دشمنوں کے تیروں کو سہنے کی صلاحیت موجود تھی, ان کے پاس دشمنوں کے ظلم کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود تھی. کم من فیت قلیلت غالبت فیت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ نے صبر رکھنے والی ان قوموں کو بے صبروں کے اوپر غالب کر دیا تھا. آج مسلمانوں کو اسی بات کو اپنانے کی ضرورت ہے. میں یہ بات نہیں کہتا کہ مگ نہیں ہونے چاہیے, معراج نہیں ہونے چاہیے, ایف 16 نہیں ہونے چاہیے, ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. مالک کائنات نے یہ بات کہی ہے, وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, دشمنوں کے مقابلے پر گھوڑوں کو بھی تیار کیا کرو, ٹینکوں اور توپوں کو بھی تیار کیا کرو, میزائلوں کو بھی تیار کیا کرو, ایٹم کو بھی تیار کیا کرو, لیکن جب مقابلے کی باری آتی ہے تو اس بات کو سمجھ لیا کرو, طاقت یہ ایٹم کے نیوکلیس سے باہر نہیں نکلتی, بلکہ طاقت اگر آتی ہے تو آسمان کی بلندیوں سے آتی ہے. مالک کائنات نے پرندوں کے اس جھنڈ کو, اس کی چونچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو ڈال کر ہاتھی والوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. اور اس بات کو سمجھا دیا تھا, جب مالک کائنات کی مدد ہو, مقابلے کے اوپر ہاتھیوں کا لشکر ہو, مقابلے کے اوپر ٹینک ہو, مقابلے کے اوپر میزائل موجود ہو, لیکن مالک کائنات کی ذات پہ بھروسہ ہو، اس کی ذات کے اوپر یقین ہو، دشمنوں سے ٹکرانے کی صلاحیت موجود ہو۔ مالک کائنات جو ہے مسلمانوں کو ہمیشہ کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرماتے ہیں، یہ مالک کائنات کی سنت ہے۔ اور مالک کائنات نے صبر ہی کے حوالے سے یہ بات کہی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو تم جنت کے اندر ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں سابقہ اقوام کے احوال کا علم نہیں؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تکلیفیں بھی آئیں، ان کو پریشانیاں بھی آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں کہ رسول اور اس کے ساتھی چیخ اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، میری مدد قریب ہے۔ لیکن اگر تم صبر کرو گے، حوصلے سے کام لو گے، تو پھر اس بات کو سمجھ لینا، ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ نہ ہمت کو ہارنا ہے، نہ غم کو کھانا ہے، یقیناً کامیاب تم ہی ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اور مالک کائنات نے سورہ عنکبوت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مومن ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مالک کائنات ان کے اس دعوے کے بعد ان کو آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، مالک کائنات کا یہ اصول ہے، جب بھی کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مالک کائنات اس کو ایمان کے حوالے سے آزماتے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، مالک کائنات آزمانے کے بعد پھر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں، ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے، ایمان کے دعوے میں جھوٹا کون ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اسی صورت کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لیکن جب اللہ کے رستے میں ان کو دکھ سہنے پڑے، ان کو تکلیفیں سہنی پڑی، تو بے صبر ہو کے اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، لگتا ہے اللہ کا ہمارے اوپر عذاب آ گیا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب اللہ رب العزت کی مدد آ پہنچی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر یہ بات کہنا شروع ہو گئے، او ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کیا ایسے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں؟ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والے ہیں، اللہ تو رات کے وقت انسان کی سرگوشیوں کو سننے والے ہیں، اور اللہ تو وہ ہے تاریخ رات کے اندر اندھیرے پتھر کے اوپر رینگنے والی سیاہ چونٹی کی چال کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں۔ اس لیے مالک کائنات جب لوگوں کو آزماتے ہیں، تو اس کے بعد مالک کائنات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تقدیر کے اوپر صبر، تقدیر کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اور اسی وجہ سے ناطق وحی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی، جب مالک کائنات کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو مصیبت کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ جو قوم آزمائش کے اوپر صبر کرتی ہے، مالک کائنات اس کی ذات کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، اس پوری کی پوری قوم کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، اور جو قوم مالک کائنات کی تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہوتی، مالک کائنات ایسی قوم کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک تو صبر وہ ہے جو آدائے دین کے مقابلے کے اوپر کیا جاتا ہے، اور ایک صبر کی قسم یہ بھی ہے جو زندگی میں مختلف مصیبتیں آتی ہیں، جو مختلف زندگی کے اندر پریشانی آتی ہے، کبھی غم کی شکل میں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی کھیتی باڑی کے نقصان کی شکل میں، کبھی اعزہ و اقارب کی وفات کی شکل میں، کبھی حکمرانان وقت کے خوف کی شکل میں، کبھی معاشرے کے تان و تشنی کی شکل میں۔ مومن و مسلمان وہ ہوتا ہے جو ان تمام کی تمام آزمائش کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، اور مالک کائنات نے یہ بات کہی ہے، والا نبل کم بشعین من الخوفی والجوئی و نسم من الموالی و انفسی و ثمرات و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مالک کائنات کا اعلان ہے، ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، اور خوف مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خوف کی قسم یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے حق بات کو ماننا شروع کر دیا، میری بستی کے لوگ کیا کہیں گے، میرے قبیلے اور کنبے کے لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، رفع الیدین کی، آمین بالجہر کی، فاتحہ حلف الامام کی حدیثوں کو پا لینے کے باوجود خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بستی اور برادری کے لوگ کیا کہیں گے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کیسے قبول کریں؟ ایسے لوگوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں خوف کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سنت کو نہ بستی والوں کی مرضی کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے، نہ حکمرانہ نے وقت کے ارشادات کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے، نہ لوگوں کے اکٹھ پر، نہ لوگوں کے اجتماع کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، وہ شہر غزنہ میں رہا کرتے تھے، ان کا آبائی قصبہ تھا، ان کا آبائی شہر تھا، اور غزنہ کا حاکم اس دور کے اندر بڑا سخت، بعض مسائل کے اندر بڑا متاثر تھا۔ اس کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ نماز کے اندر حالت تشخد کے اندر اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں، وہ ان کو بلاتا ہے، کہتا ہے عبداللہ اگر شہر غزنہ میں رہنا ہے انگلی کو گرا کے رہنا ہوگا، تشخد کے اندر انگلی کو نہیں اٹھانا۔ حضرت عبداللہ غزنوی یہ بات کہتے ہیں، یہ آقا کی سنت ہے، میں آقا کی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ کہا میں غزنہ کا حاکم ہوں، عبداللہ شہر غزنہ سے نکال دوں گا، افغانستان سے دلا وطن کر دوں گا، لیکن تم کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہ دوں گا۔ عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ کہا حاکم وقت مجھے اس بات کا پتا ہے، غزنہ میری ماں کا شہر ہے اور غزنہ میرے آبا کا شہر ہے، اور میں نے غزنہ کی گلیوں کے اندر اپنے بچپنے کو گزارا ہے، اور اس کی دیواروں سے مجھے بیتے ہوئی وقت کی خوشبو آتی ہے، لیکن غزنہ کے حاکم اس بات کو سن لے، اگر تو یہ سمجھتا ہے جلاوطنی کی دھمکی دے کر مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھڑوا لے گا، تو عبداللہ اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہے، غزنہ تو بڑی دور کی بات ہے، غزنہ تو بڑی معمولی بات ہے، آقا کی حدیث کے لیے، آقا کی سنت کے لیے عبداللہ غزنوی دنیا کو چھوڑنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، مالک کائنات نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، فرعون کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کا ذکر کیا، ان کے تعلقات کا ذکر کیا۔ بعض لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اوپر سے اگر کوئی بات آ جائے، اس کے ساتھ کمپرومائز کر لے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، وقتی طور پر مسلحت کے طور پر کسی بات کا اظہار نہ کرنا یہ اور بات ہے، لیکن دائمی اور مستقل طور پر کسی صحیح بات کو چھوڑ دینا، خوف کی وجہ سے مالک کائنات نے قوم فرعون کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی، فاستحف قومہ فاتاؤہ، فرعون کی قوم اس کے خوف کی وجہ سے اس کے سامنے جھک گئی، انہوں نے اس کی بات کو ماننا شروع کر دیا۔ مالک کائنات کہتے ہیں جنہوں نے خوف کی وجہ سے فرعون کے حکم کو مانا تھا، میں نے اس حکم کو ماننے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان کا شمار فاسق اور فاجروں کے اندر کر دیا تھا، اور اس بار بشیئ من الخوف والجوع، کے خوف کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے، والجوع اور بھوک کے آ جانے کے بعد بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب بھوک آتی ہے، جب مالی طور پر ان کے وسائل کم ہوتے ہیں تو فوراً سے پہلے مالک کائنات کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ مالک کائنات جو ہے اس نے کئی سال اچھے بھی گزارے تھے، گزروائے تھے، اگر دو چار پانچ مہینوں کے لیے، اگر ایک برس کے لیے تنگی بھی آ گئی تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے، اور اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ سید الحلائق افضل البشر کئی کئی دن ان کے پیٹ کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہ جایا کرتی تھی۔ ایک مارکے کے موقع پر جب خندق کی کھدائی کا وقت آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھوک کی شکایت کرتے ہیں، اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا اٹھاتے ہیں، مختلف صحابہ کے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بنا ہوتا ہے، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑا اپنے پیٹ کے اوپر سے اٹھاتے ہیں، دو پتھر بنے ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران و ششتر رہ جاتے ہیں کہ ساقی روضہ کوثر بھی ہے، شافع روضہ محشر بھی ہے، امام الاولین بھی ہے، قائد الاخرین بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھوک کا عالم یہ ہے کئی کئی دن کھانے کے لیے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دن جبریل امین آئے، کہا آقا حکم کرو مکہ کے ان سنگریزوں کو سونا بنا دیا جائے۔ کہا جبریل میں چاہتا ہوں ایک دن کھانے کے لیے ملے، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانے کے لیے ملے اس دن مالک کائنات کا شکر ادا کر کے مالک کو راضی کر لیا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کر کے مالک کائنات کو راضی کر لیا کروں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ مالک کائنات تم کو خوف سے بھی آزمائیں گے، تمہیں بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے، اور بھوک اور غربت یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کا بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ جو لوگ مالک کائنات کی تقدیر کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ رزق یہ زمین سے نہیں ملتا بلکہ آسمان کی بلندیوں سے آتا ہے، ان کے عقیدہ توحید میں زلزلہ پیدا نہیں ہوتا، اور جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی علی حجویری کے آستانے پہ جا کے گرتے ہیں، کبھی بہاؤالدین کے آستانے پہ جا کے گرتے ہیں، کبھی بابا فرید کے آستانے پہ جا کے گرتے ہیں، کبھی شاہ دولہ کے آستانے پہ جا کے گرتے ہیں، کبھی ادھر جا کے گرے، کبھی ادھر جا کے گرے۔ اور حضرت علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ اب عالم یہ ہے ذرا سی بھوک کی وجہ سے عقیدہ توحید کو بلا دیا، ذرا سی بھوک کی وجہ سے کبھی شجر کے سامنے جھکے، کبھی حجر کے سامنے جھکے، کبھی قبر کے سامنے جھکے، کبھی کسی آستانے کے اوپر جا کے گرے، کبھی کسی خانقاہ کے اوپر جا کے گرے، کبھی کسی بزرگ کے چرنوں کے اندر جا کے گرے، اور مالک کائنات کی اس بات کو فراموش کر دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تمہیں کبھی خوف کے ذریعے آزماؤں گا، کبھی بھوک کے ذریعے آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی موتوں کے ذریعے آزماؤں گا، اور موتوں کے اوپر کیا چلن ہوتا ہے، کسی کا خالص سے انتقال ہو جائے، عورتیں بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر ترس نہیں آیا، مالک کائنات نے ہمارے حالات کو نہیں دیکھا، اور وہ سید الحلائق کے اسوہ کامل کو بھول جاتے ہیں کہ 18 ماہ کا پھول سا بچہ ہے اور اس کا نام نامی اپنے جد امجد کے نام کے اوپر ابراہیم رکھا ہے، مالک کائنات کا فیصلہ ہے، تقدیر کے اندر یہ بات طے شدہ ہے، ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ رب العزت نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، وہ مالک کائنات نے ان کو خاتم النبیین بنایا ہے، ان کو افضل الخلائق بنایا ہے، جمیع امت ان کی روحانی اولاد ہے، لیکن وہ کسی حقیقی بیٹے کے باپ نہیں بنیں گے۔ مالک کائنات نے یہاں پر بھی توحید کے نقطے کو سمجھا دیا، بیٹا یہ شاید دولہ سے نہ مانگا کرو، بیٹا یہ شاید جمال سے نہ مانگا کرو، بیٹا یہ علی علیہ جہیری سے نہ مانگا کرو، اگر بیٹا کسی کے مقدر میں ہوتا، کسی کی طاقت میں ہوتا، کسی کی قدرت میں ہوتا، کسی کے اختیار میں ہوتا، تو سید الحلائق کے اختیار میں، سید البشر کے اختیار میں ہوتا، معصوم عن الخطا کے اختیار میں ہوتا، افضل الحلائق کے اختیار میں ہوتا، تاجدار ثقلین کے اختیار میں ہوتا۔ جب ان کے گھر خود بیٹا نہیں ہو سکتا تو اور کون ہے جو یہ بات کہہ سکے کہ میں اس کو بیٹا دیتا ہوں؟ یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہے، بڑی نادانی کی بات ہے، اور بات صبر کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ جب وہ پھول مرجا جاتا ہے، جب جناب ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں انا بھی فراقی کا یا ابراہیم المحزونون، ابراہیم تیری جدائی نے مجھ کو غمزدہ کر دیا ہے، لیکن میری آنکھیں روتی ہیں، میرا دل روتا ہے، لیکن میں زبان سے ایسے الفاظ نہیں کہوں گا جس سے مالک کائنات ناراض ہو جائے، جس سے مالک کائنات کا غصہ آ جائے، میں مالک کائنات کی تدبیر پہ راضی، میں اس کے عوامر پہ راضی، میں اس کے حکموں پہ راضی۔ اور مالک کائنات نے کتاب اللہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی کنڈیشنل عبادت کرتے ہیں، مشروط عبادت کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کے حکم ہو تب اس کی عبادت کرتے ہیں، کناروں کے اوپر ایچ کے اوپر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اگر اللہ رب العزت نعمتیں دیتے رہے، اللہ رب العزت عنایات کرتے رہے، اللہ رب العزت صحت دیتے رہے، اللہ رب العزت بیماری سے بچائے رہے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے، ذرا تکلیف آئے گی فوراً سے پہلے مالک کائنات کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیں گے، فوراً سے پہلے مالک کائنات کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ بولنا شروع کر دیں گے، فوراً سے پہلے مالک کائنات کے بارے میں ناراضگی کا اور اوپن انداز سے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں حاسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی ہسارہ اٹھائیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ مالک کائنات نے ان لوگوں کے لیے ہسارے کو تیار کر دیا ہے، اور مالک کائنات فرماتے ہیں بشئین من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالک کائنات کبھی جانوں کے نقصان کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، انسان کی زندگی کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت خیریت کی حالت ہے، ایک حالت عافیت کی حالت ہے، ایک حالت بیماری کی حالت ہے، ایک حالت غربت کی حالت ہے، ایک اچھی حالت ہے، ایک بری حالت ہے، لیکن ان دونوں حالتوں کے اندر ایک آزمائش ہے جس کا مالک کائنات ہم سے تقاضا کرتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ مالک کائنات کہتے ہیں صرف بیماری آزمائش نہیں بلکہ صحت بھی آزمائش ہے، صرف غربت آزمائش نہیں بلکہ مال بھی آزمائش ہے، صرف عہدے سے محرومی آزمائش نہیں بلکہ عہدہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب غربت آتی ہے مالک کائنات صبر کا تقاضا کرتے ہیں، جب مال آتا ہے مالک کائنات حرام سے اجتناب کا تقاضا کرتے ہیں، جب صحت ہوتی ہے مالک کائنات سرکشی سے اجتناب کا تقاضا کرتے ہیں، جب بیماری آتی ہے مالک کائنات تم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں بیماری کو صبر کیا کرو۔ انسان کی پوری زندگی یہ آزمائش ہے اگر اس بات کے اوپر کوئی غور کرے۔ لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب تنگی کی کیفیت ہوتی ہے تب تو انسان یہ بات سمجھتا ہے شاید مالک کائنات مجھ کو آزما رہے ہیں، لیکن جب فراہمی کی کیفیت ہوتی ہے، جب مالک کائنات نے مال دیا ہوتا ہے، جب مالک کائنات نے جوانی دی ہوتی ہے، جب مالک کائنات نے قوت دی ہوتی ہے، اس وقت انسان اس بات کا خیال نہیں کرتا اس قوت کا کیا مصرف ہونا چاہیے، اس مال کا کیا مصرف ہونا چاہیے، ان صلاحیتوں کا کیا مصرف ہونا چاہیے، اس علم کا کیا مصرف ہونا چاہیے، اس دماغ کا کیا مصرف ہونا چاہیے۔ انسان مکمل طور پہ اس بات کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن فی الوقت جو بات ہو رہی ہے وہ تکلیفوں کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ مالک کائنات کبھی کبھار بیماریوں کے ذریعے بھی آزماتے ہیں۔ بیماری ذرا طول پکڑ گئی، انسان نے وویلا کرنا شروع کر دیا، انسان مایوس ہو گیا، انسان کے اوپر قنوطیت طاری ہو گئی، انسان احساس کمتری کا شکار ہو گیا، انسان کے اوپر ڈپریشن آ گیا، انسان جو ہے کڑ رہا ہے، جل رہا ہے، اس کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کانٹا اگر مومن کے قدم کے اندر چپتا ہے مالک کائنات اسے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اصحاب البلا آئیں گے جنہوں نے مالک کائنات کی تقدیر کی وجہ سے آنے والی مشکلات کو حوصلے کے ساتھ سہا ہوگا، ہمت کے ساتھ سہا ہوگا، مالک کائنات ان کو اتنے بلند مقام پہ فائز کریں گے، اتنا بلند مقام عطا فرمائیں گے کہ وہ لوگ جن کو دنیا کے اندر تکلیفیں نہیں آئیں گی وہ تمنا کریں گے اے اللہ کاش دنیا کے اندر ہماری بوٹیوں کو کاٹ دیا جاتا اور آج ہم بھی اسی اجر کے اوپر فائز ہو جاتے جس اجر کے اوپر جس اجر کے مستحق آج اصحاب البلا ٹھہرے ہیں۔ پر بیماریوں کا آنا کبھی کبھار تو یہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار تو انسان کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی انسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بدعملیوں کی وجہ سے جو بیماری آتی ہے مالک کائنات اس بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ بیماریاں مالک کائنات کی طرف سے بطور آزمائش بھی آتی ہے، اپنے محبوب بندوں کو آزمانے کے لیے بھی آتی ہے۔ اور کون ہے، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے شہید ہو، چاہے فقیر دورہ ہو، چاہے محدث زمان ہو، چاہے صحابی ہو، یہ سارے کے سارے ولایت کے منصب یہ جمع ہو جائیں، منصب نبوت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اور نبوت کا منصب یہ سارے کے سارے انبیاء بھی جمع ہو جائیں، منصب رسالت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ مالک کائنات نے اپنے بندے ایوب کو جو نبی بھی تھا جو رسول بھی تھا مبتلائے مرض کیا، اور مرض کتنی مدت کے لیے رہا، 18 برس تک جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، اور بیماری اس کی انٹینسٹی کا عالم کیا ہے، اس کی شدت کا عالم کیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، کروٹ بدلنے سے بھی کاسر ہو جاتے ہیں، لیکن امید، لیکن یقین مالک کائنات کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی مالک کائنات سے شکوہ کرنا گوارا نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے، اعضاء و اقارب سارے ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. 18 برس کے بعد ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے کہا، اے اللہ مجھ کو ضرر پہنچا ہے، مجھ کو تکلیف آئی ہے، وانت ارحم الراحمین، لیکن مالک کائنات تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. مالک جب تو رحم کرنے کے اوپر آ جائے، مالک جب تو رحمتوں کا نزول کرنے کے اوپر آ جائے، مالک پھر تو بیماری باقی رہ سکتی ہی نہیں ہے. تو مالک کیا کہتے ہیں، فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہ رحمتا من عندنا وذکرہ للعابدین. جب ایوب نے مجھ کو پکارا تھا، میں نے اس کی ساری بیماریوں کو دور کر دیا تھا لمحہ پر کے اندر، اور کہا وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہ رحمتا من عندنا وذکرہ للعابدین. اور میں نے جو کچھ ایوب سے دولت میں نے چھینا تھا، جو کچھ اہل و عیال میں نے چھینا تھا، اتنا ہی واپس بھی دے دیا، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ملا کے بھی اس کو دے دیا تھا. اور ساتھ ہی ایک اور الفاظ کہے جو ہمارے لیے نصیحت ہے، کہا وذکر للعابدین. ایوب کے واقعے میں نصیحت ہے میرے بندوں کے لیے، میری بارگاہ میں جھکنے والوں کے لیے، میرا ذکر اذکار کرنے والوں کے لیے، میری بارگاہ میں آ کر رکوع کرنے والوں کے لیے، میری بارگاہ میں آ کر سجدے کرنے والوں کے لیے، میری بارگاہ میں آ کے حق بندگی کو ادا کرنے والوں کے لیے. کہ یہ معاملہ صرف ایوب کے ساتھ نہیں تھا، کوئی بھی آئے ایوب کی طرح مفلوک الحال ہو کے آئے، بیماریوں سے لاچار ہو کے آئے، یقین کے ساتھ آئے، اعتقاد کے ساتھ آئے، توکل اور بھروسے کے ساتھ آئے، میں اس کی بیماریوں کو ویسے ہی ختم کروں گا جیسے میں نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماریوں کو ختم کیا تھا. وہ صبر، یہ کس چیز کا نام ہے؟ صبر انسان سے کس کریکٹر کا تقاضا کرتا ہے؟ آج مرد تو بڑی دور کی بات ہے، آج عورتیں تو بڑی دور کی بات ہے، آج مردوں کے اندر بھی صبر نام کی کوئی چیز موجود نہیں. لیکن حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دور کے اندر قبیلہ بنو دینار کی عورت جن کا نام نامی حضرت آمینہ بنت جیش ہے، ان کے بھائی بھی غزوہ احد کے اندر شریک ہے، ان کا بیٹا بھی غزوہ احد کے اندر شریک ہے، ان کا باپ بھی غزوہ احد کے اندر شریک ہے، ساری کی ساری فیملی غزوہ احد کے اندر شریک ہے، باپ بیٹا بھائی شوہر یہی قریبی ترین رشتے ہوتے ہیں. کھڑی ہے، لشکر کے بارے میں اطلاعات کو موصول کر رہی ہے، ایک قاصد آتا ہے، اس سے پوچھتی ہے مجھے بتلاؤ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ آنے والا قاصد بتلاتا ہے وہ تو حیثیت سے ہے لیکن تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. کہا مجھے اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو یہ جاننا چاہتی ہوں عائشہ و حفصہ کا سرتاج سلامت ہے کہ نہیں. کچھ دیر اور بعد ایک قاصد اور آتا ہے، وہ آگے بتلاتا ہے آمینہ تمہارے لفظ جگر کا بھی انتقال ہو گیا ہے. کہا مجھ کو اپنے لفظ جگر کی پرواہ نہیں، اور مجھ کو حلیمہ سعدیہ اور آمینہ کے بیٹے کی پرواہ ہے، مجھ کو بتلاؤ اس کے حالات کیسے ہیں. ایک اور آنے والا آیا، تمہارے بابا کا بھی انتقال ہو گیا ہے. کہا مجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں، مجھے بتلاؤ فاطمہ اور ام کلثوم کے بابا کا کیا حال ہے. ایک اور آنے والا آیا، کہا تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا ہے.